أثر المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور قابل احترام سامعین حضرات، محدثین کی خدمات یہ ایک بڑا ہی وسیع موضوع ہے، اور اس کے لیے کافی مجالس درکار ہیں. میں وقت کے اختصار کے پیش نظر نبی علیہ السلام کی چند احادیث کے تناظر میں محدثین کی خدمات کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا بتوفیق اللہ تعالی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں ایک دعا کی تھی، مسجد خیف میں. نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه ووعاه ثم اداه کما سمعه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ رب العزت اس شخص کا چہرہ تر و تازہ فرما دے دنیا اور آخرت میں جو میری کسی حدیث کو سنتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے. فحافظہ و وعاہ، یہ دو لفظ ہیں، دونوں میں فرق ہے. یعنی حفظ اور وعی دونوں کا معنی یاد کرنا، لیکن حفظ عام ہے، اس میں فہم ہو یا نہ ہو، لیکن وعی وہ حفظ ہے جو فہم کے ساتھ ہو. تو اس کا معنی صرف یاد کرنا نہیں بلکہ اس کو سمجھ لینا اور اس کا فہم حاصل کر لینا، اور پھر ثم اداہ کما سمعہ، اور پھر جس طرح اس کو سنا اسی امانت کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ آگے بیان کر دے. یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے چہروں کی رونق، ندرت، سرور اور تر و تازگی کی دعا فرمائی ہے، اور یہ دعا مطلق ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. ان اللہ رب العزت حدیث کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والوں کو دنیا میں بھی چہروں کی رونق اور ندرت عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی. یہ ندرت اور رونق در حقیقت دنیا کی عافیت، سکون جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا، سکینت، اور قیامت کے دن جنت کے حصول کی بنیاد ہے۔ دنیا میں چہرے کی رونق اور سرور کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جس کا دل مطمئن ہو۔ اگر دل پریشان ہو تو اس کے آثار چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، اور اگر دل مطمئن ہو، آسودہ ہو، تو وہ آسودگی اور وہ اطمینان اور وہ خوشی اور مسرت چہروں پر جھلکتی۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے یہ دعا کی، بلکہ یہ خبر دی ہے کہ جو حدیث کے طالبین ہیں اور حدیث کے حافظین ہیں اور حدیثیں پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو آسودگی اور اطمینان عطا فرماتا ہے اور اس کی جھلک ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی۔ اور قیامت کے دن بھی، یعنی قیامت کے دن چہروں کی رونق، یہ جنت کے داخلے کی بنا پر، تعرف فی وجوہم نظرۃ النعیم، کہ ان کے چہروں پر جو رونق آپ دیکھیں گے وہ در حقیقت نعمتوں کی رونق ہے، جنت کی نعمتوں کی رونق۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ان فی الجنت لسوقا، جنت میں ایک باغ لگا، ایک بازار لگا کرے گا جمعے والے دن۔ جس وقت آپ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار لگا کرے گا، اور اس میں صرف مرد شریک ہوں گے، عورتیں وہاں نہیں جا پائیں گی۔ یہ عورتوں کے لیے قیامت کے دن بھی پردہ ہے، دنیا میں تو ہے ہی ہے، قیامت کے دن بھی ان کا اصل گھر رہنا ہے، ورنہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت اہل جنت کو اپنا خاص دیدار عطا فرمائے گا، اپنا خاص دیدار عطا فرمائے گا، اور اہل جنت جب اللہ رب العزت کا دیدار حاصل کریں گے تو ان کے چہروں کا نور اور حسن اور بڑھ جائے گا، اور جب وہ دیدار کر کے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی بیویاں، ان کی حوریں کہیں گی کہ آپ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور منور ہو کر آ گئے۔ بلکہ ان کی بیویاں جب ان کو دیکھیں گی تو انہیں دیکھنے سے ان کا نور بڑھ جائے گا، ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نظرۃ النعیم، اللہ کا دیدار، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ دونوں جہانوں کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ینظرون الی، جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے، ان کو یہ جنت کی حوریں، بیویاں، اور یہ قصور، اور یہ محلات، اور یہ نہریں، اور یہ پھل، کوئی چیز یاد نہیں رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار قائم رہے گا۔ اور اس دیدار کے نتیجے میں ان کا حسن بڑھتا جائے گا، ہر جمعے کو یہ دیدار ہوگا اور ان کا حسن بڑھتا جائے گا۔ یہاں ایک اشارہ ہے کہ ہمیں جمعے کی نماز کی خوب پابندی کرنی چاہیے، یعنی کہ وقت پر پہنچیں، پہلے پہنچیں، جتنا پہلے پہنچیں گے اس سبقت کا اجر ملے گا۔ علامہ ابن رجب نے ذکر کیا کہ بعض سلف صالحین تو جمعے کے دن مساجد جایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر، اندھیرے میں ہاتھوں میں چراغ لے کر کہ جا کر تہجد بھی پڑھیں گے مسجد میں، اور پھر فجر بھی پڑھیں گے، اور پھر وہیں اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اور جمعہ پڑھ کے لوٹیں گے۔ اور یہ سبقت ہے حقیقت میں، بس سابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سبقت لے جانے والے کیا کہنا ہے ان کا, یہ مقرب ہیں اللہ کے. اور یہ سبقت کی صورت ہے, ایک انسان اللہ کے گھر میں صف اول میں آنے کی کوشش کرے, یہ سبقت ہے. یہ نہیں کہ پیچھے کہیں بیٹھیں اور سلام پھرتے نکل جائیں, اس میں آپ کی حاضری تو شمار ہو جائے گی لیکن اجر ثواب اور وہ ساری نویدیں, وہ خوشخبریاں جو احادیث میں مذکور ہیں, فرشتوں کے رجسٹروں میں اندراج, اس سے محروم ہو جائیں گے. 10 دن کے گناہوں کی بخشش, اس سے محروم ہو جائیں گے. اونٹ کی قربانی کا ثواب, گائے کی قربانی کا ثواب, اس سے محروم ہو جائیں گے. تو یہ سبقت کی صورتیں, پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا. تو بہر کیف نبی علیہ السلام کی دعا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے چہرے تر و تازہ کر دے, یا پھر یہ خبر کہ تر و تازہ کر دے گا جن کا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ یہ تعلق ہو, حدیثوں کو سننا, سننے کا شوق, سننے کی رغبت اور خواہش. مسند احمد میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, مذکور ہے کہ تسمعون منی یسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم, کہ تم یہ علم مجھ سے سنتے ہو, تم سے آگے لوگ سنیں گے, ان سے لوگ سنیں گے, اور سماع کا یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا. ترقی علم کا یہ سلسلہ سماع کی صورت میں قیامت تک قائم رہے گا. اور یہ محدثین کا تمیز ہے, ان کی خدمات میں سماع کا جو دور ہے اسے بڑا اہم مقام حاصل, سماع حدیث. عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ اول العلم النیت ثم السماع, کہ علم کا جو پہلا زینہ ہے وہ اخلاص نیت ہے, پھر سماع ہے, ثم الحفظ, ثم الفہم, ثم العمل, ثم الاداء, یہ 6 درجے ہیں. تو سماع حدیث یہ محدثین کی جہود میں اور ان کی خدمات میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے. سماع کا شوق, اس کے لیے سفر کر کے جانا, اور یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں مذکور ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, جو ایک راہ پر چلے اور وہ راہ کس چیز کا ہو, سماع حدیث کا, طلب علم کا, طلب علم کی راہ پر چلے, اللہ تعالیٰ اسے جنت کی طرف چلا دے. یہ راستہ کسی درسگاہ کا نہیں بلکہ جنت کا, جو اپنے گھر سے نکلے طلب علم کے لیے, طلب حدیث کے لیے اور سماع حدیث کے لیے, تو اس کا سفر درسگاہ کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف ہے. اس کا سفر جنت کی طرف ہے. اور تبھی محدثین کے جو تمیزات ہیں ان میں سے یہ بات سر فہرست ہے کہ ان کا طلب حدیث کے لیے سفر کرنا. امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ مشیت لطلب الحدیث 3,000 میل, میں نے طلب حدیث کے لیے 3,000 میل پیدل سفر کیا, 3,000 میل. اس کے بعد پیدل چلنا چھوڑ دیا, نہیں, فرماتے ہیں کہ ثم ترکت العد, پھر شمار کرنا چھوڑ دیا, 3,000 تک میں نے شمار کیا, پھر شمار کرنا چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی پیدل چلتے رہے طلب حدیث کے لیے, ابو حاتم الرازی. بقی بن مخلد رحمہ اللہ, یہ دیار اندلس کے محدث ہیں, اور یہ صرف 7 حدیثوں میں علو سند حاصل کرنے کے لیے اندلس سے نکلے اور بغداد آئے. وہ متن موجود تھے ان کے پاس, وہ 7 احادیث کے متون موجود تھے ان کے پاس, انہیں معلوم ہوا کہ یہی سات حدیثیں بغداد میں امام احمد بن حنبل کے پاس سند عالی کے ساتھ ہیں. تو علو سند حاصل کرنے کے لیے یہ اندلس سے چلے اور بغداد پہنچے. علو سند, سند عالی, تاکہ میرا واسطہ نبی علیہ السلام کی طرف کم سے کم کم سے کم روات کے واسطے سے پہنچ جائے. یحیی بن معین سے کسی نے پوچھا جب وہ مرض الموت میں تھے کہ ماذا تشتہی, اس وقت کیا آپ کی خواہش ہے؟ مریض کی خواہشات ہوتی ہیں کچھ کھانے کی کچھ پینے کی, تو سائل کا مقصد تھا کہ اس وقت آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا کہ دو چیزیں چاہتا ہوں, مکان خالن و سند عالن, کوئی خالی جگہ مل جائے, خالی گھر, اور سند عالی مل جائے. یہ دو چیزیں چاہتا ہوں. خالی گھر کیوں؟ تاکہ تنہا بیٹھ کے اس میں حدیثوں کا مذاکرہ کروں, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو اور کوئی مشغول کرنے والا نہ ہو. اور سند عالی کہ حصول کا اگر امکان ہو تو اس مرض کے باوجود وہاں چل کے جاؤں اور سند عالی حاصل کروں, تاکہ اسناد میں میرا واسطہ نبی علیہ السلام سے کم ہو. آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہوگا تقریباً 30 کے قریب حدیثیں, وہ حدیث جب بھی آتی ہے تو حاشیہ میں لکھا تھا کہ حاضر حدیث ہو من ثلاثیات الامام البخاری, کہ یہ حدیث جو ہے امام بخاری کی ثلاثیات میں سے, ثلاثیات میں سے, یعنی ان 30 احادیث میں امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے مابین صرف 3 واسطے ہیں. یہ بات بطور فخر کے ذکر کی جاتی. مسند احمد کی ثلاثیات کو بعض علماء نے الگ کیا ہے اور ان کی شرح لکھی ہے. تو یہ سند عالی, اس کا حصول ہمارے محدثین کا میزہ تھا. امام بقی بن مخلد اندلس سے بغداد 6 ماہ کا سفر ہے, متون موجود ہے پاس, لیکن ان متون میں علو اسناد حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے. اور اللہ رب العزت نے ان کو بے تحاشا اجر دینا تھا, بغداد پہنچے, امام احمد بن حنبل کو تلاش کیا, پتہ چلا وہ جیل میں. فتنہ خلق قرآن جو اس دور میں ہوا تو اس سلسلے میں ان کو جیل میں بند کر دیا گیا. تو بڑا پریشان ہوا, جس مقصد کے لیے سفر کیا وہ مقصد اور مشکل ہو گیا. باہر کیف ان کا تو پروگرام تھا کہ وہ سات حدیثیں سن کر فوراً واپس آ جاؤں گا, تاکہ یہ سارا سفر ایک ہی نیت پر موقوف ہو. لیکن جب پتہ چلا کہ وہ جیل میں ہیں, ان تک رسائی اور وہاں پہنچنا اس میں کتنا وقت لگ سکے, تو انہوں نے ایک ہوٹل میں یا ایک سرائے میں, خان کے الفاظ ہیں, ایک کمرہ لے لیا, اس میں رہائش پذیر ہو گئے. اور اب سوچنے لگے کہ اپنے شیخ تک کیسے پہنچوں. ایک ہیلا ذہن میں آیا اور وہ یہ تھا کہ میں فقیر بن جاؤں اور بھیک مانگتے مانگتے اس گھر تک جاؤں جہاں امام صاحب قید ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے. چنانچہ فقیروں والا لباس پہن لیا, کشکولے کا دائی ہاتھ میں لے لیا اور بھیک مانگتے ہوئے جا رہے ہیں, الاجر من اللہ, الاجر من اللہ, اللہ سے اجر, اللہ سے اجر. لوگ سمجھتے کوئی یہ کہنا چاہتے مجھے بھیک دو اور اللہ سے اجر لو, اور ان کا مدعا یہ تھا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ سے اجر لینے کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اس کوٹری تک پہنچ گئے, امام صاحب نے آواز پہچان لی, پہلے ایک ملاقات ہو چکی تھی. بقی تم یہاں؟ عرض کیا کہ جی ہاں, اور وہ سات حدیثیں سننے آئے ہوں جو آپ کے پاس اس سند کے ساتھ. فرمایا کہ اگر آج ہی سنو گے تو تمہارا یہاں قیام لمبا ہو جائے گا اور لوگوں کو شک ہوگا کہ شاید تم بھی میرے بندے ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہو سکتی، تو آج ایک حدیث سن کے چلے جاؤ، پھر دو چار دن بعد دوبارہ آ جانا، اس طرح سات حدیثیں پوری کر لو. چنانچہ ایک حدیث سنی، پھر دو چار دن بعد دوبارہ، پھر یہ معمول بن گیا کہ وہی لباس پہنتے، کشکول لیتے اور بھیک مانگتے مانگتے، سزا لگاتے لگاتے اس کمرے تک پہنچ جاتے. اور آخری دنوں میں بیمار پڑ گئے بقی بن مخلد، حدیثیں پوری ہو گئیں لیکن بیمار پڑ گئے. اب اتنا شدید مرض کہ حرکت کرنا دشوار ہو رہا ہے. جو اس ہوٹل کا مالک تھا اس نے آ کر ہاتھ جوڑے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ آپ کا یہاں انتقال ہو جائے گا اور میرا ہوٹل بدنام ہو جائے گا، کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور مر جاتے ہیں. بہت ان کو سمجھایا کہ میں تو حرکت کرنے سے قاصر ہوں، چلنے پھرنے سے قاصر ہوں. باہر کیف اس کے دل میں بات آ گئی، وہ خاموش ہو گیا. اور چند دنوں بعد امام احمد بن حنبل جب رہا ہوئے تو رہا ہوتے ہی پوچھا بقی کہاں ہیں. جب ان کے ٹھکانے کا علم ہوا تو امام صاحب اس ہوٹل میں ان سے ملنے کے لیے گئے. ہوٹل کے مالک کو خدشہ تھا کہ میرا کاروبار فنا ہو جائے گا، لیکن امام احمد بن حنبل کہ بابرکت قدم اس میں داخل ہوئے اور وہ ہوٹل مشہور ہو گیا کہ یہ وہ ہوٹل ہے جہاں پر امام احمد بن حنبل آئے تھے. اب بغداد میں جو محدث آتا وہیں ٹھہرتا، اس کا کاروبار آسمانوں پہ پہنچ گیا. یہ محدثین کی برکات. ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامه برحمة اصحاب الحدیث. اللہ تعالی اصحاب الحدیث کے قدموں کی برکت سے، ان کے سفروں کی برکت سے اور ان طلبہ کے آنے جانے کی برکت سے اس امت کی بلائیں ٹال دیتا ہے، اس امت کے فتنے ٹال دیتا ہے. تو یہ ہے سند علوم کے طلب کا شوق. اور جب چھ ماہ کا سفر کر کے اندلس واپس پہنچے، لوگوں کو خبر ہوئی، لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، ازدحام. پوچھا بقی ایک سال غائب رہے، کیا لے کر آئے ہمارے لیے؟ یقیناً علم لے کر آئے ہو. فرمایا کہ ہاں اس دفعہ میں علم لایا ہوں. کیسا علم؟ لقد جئتکم بعلم لا یمنعہ الا الدجال. تمہارے پاس ایسا علم لے کر آیا ہوں جس کا منکر دجال ہی ہو سکتا ہے، جس کا انکار کرنے والا دجال ہی ہو سکتا ہے. تو یہ محدثین کی جہود طلب علم کے لیے، طلب حدیث کے لیے. یہ دور دراز کے سفر، رحلات اور یہ آنا جانا. اسحاق بن محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحال تھے، خوب سفر کرنے والے. ایک دفعہ اتفاقاً جب اپنے اسی رحلہ حدیث کے سلسلے میں گزر رہے تھے تو ان کا علاقہ آ گیا. رمضان کا مہینہ تھا، سوچا اپنے ماں باپ سے ملتا جاؤں، کب سے گھر سے نکلا ہوں. تو گھر آ گیا، ایک دن کا قیام کیا، پھر اجازت چاہی جانے کی. تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹا اتنے عرصے بعد آئے ہو، کم از کم یہ عید ہمارے ساتھ گزار لو، عید ہمارے ساتھ گزار کے پھر چلے جانا. تو یہ اپنے ماں باپ کے بھی خدمت گزار تھے، ان کی بات مان لی اور عید تک انتظار کیا، وہیں ٹھہرے رہے اور عید کی نماز پڑھنے گئے اور عید گاہ ہی میں اپنے والد سے اجازت طلب کی واپس جانے کی، طلب حدیث کے لیے. کتنا شوق، کس قدر شوق ہے طلب حدیث کا اور حدیث کی خاطر ان رحلات کا. اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق ہے، اور یہ جنت کا سفر ہے، جنت کا سفر. ابن العربی اپنے شاگردوں کو ایک صحیفہ دکھایا کرتے تھے، چند اوراق پر مشتمل. فرماتے ہیں لقد مشیت لہذہ الصحیفۃ 70 مرحلۃ لو عرضتها علی خباز لما یعطینی رغیفا واحدا. یہ صحیفہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 70 مرحلے پیدل سفر کیا 70 مرحلے، ایک مرحلہ 50 میل کا بھی ہو سکتا ہے، 70 مرحلے پیدل سفر کیے، اس کی اوراق گن لو. یہ صحیفہ اگر میں کسی تندورچی کو دوں جو روٹیاں پکاتا ہے کہ یہ لے لو میں بھوکا ہوں، اس کے بدلے ایک روٹی دے دو، تو وہ مجھے اس کے بدلے ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو، مگر اس کی میرے نزدیک قدر و قیمت یہ ہے کہ میں نے اس کو پانے کے لیے 70 مرحلے پیدل سفر کیے. جابر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں سنتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے مجلس میں حدیث قصاص بیان کی تھی، حدیث قصاص، اور وہ حدیث پڑھنے کے قابل جس کو پڑھ کر آنسو رواں ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن کا قصاص جب اللہ قائم کرے گا اور قنطرہ پر کھڑا کر کے ظالم اور مظلوم کے مابین اپنا انصاف قائم کرے گا. وہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی، اور جب آپ نے بیان کی تو فلاں صحابی تھا، فلاں صحابی تھا، فلاں صحابی تھا. اب وہ سب کہاں ہیں؟ میں وہ نبی علیہ السلام سے نہیں سن سکا، ان میں سے کسی ایک سے سن لوں فلاں صحابی کہاں ہیں، فضلہ شہید ہو چکے، فلاں کہاں ہیں فوت ہو چکے، فلاں کہاں ہیں وہ بھی شہید ہو چکے. آخر میں ایک صحابی بچا، ایک صحابی، وہ کہاں ہیں؟ وہ شام میں. تو فوراً خاموشی سے ایک سواری تیار کی اور پھر مدینے سے شام کا سفر اختیار کیا. شام پہنچ گئے، اس صحابی کے گھر کو تلاش کیا، اس کے گھر پہنچے، اور وہ جب باہر آئے، طویل قصہ ہے، اپنا مدعا بیان کیا. بہت انہوں نے اصرار کیا کہ آپ گھر چلیں بیٹھیں، آپ کی ضیافت کی جائے، مہمان نوازی کی جائے. فرمایا کہ نہیں، میں ایک ہی نیت لے کر آیا ہوں، اسی نیت کو پورا کر کے لوٹنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی محدثین کے جہود میں چیز شامل ہے، جیسے بقی کا واقعہ آپ نے سنا، اس طرح یہ واقعہ، یعنی ایک نیت اور اس کی حفاظت اور اس کے تحت نیک عمل، اس کا اجر ہے اس کا دین میں. یہ بڑا امر ملحوظ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من خرج من بیت مطہر لا ینوی الا الصلاۃ، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور اس کی نیت صرف نماز کی، یہ نیت، حالانکہ اور کام آپ کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھوں گا اور آتے وقت ناشتہ لیتا ہوں گا، سبزی لیتا ہوں گا، فلاں کو ملتا ہوں گا، فلاں کام کرتا ہوں گا، یہ جائز ہے. حج کرنے جائیں، وہاں جا کے تجارت کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن یہاں حدیث ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلے وضو کر کے اور اس کی نیت صرف نماز کی ہو، اللہ تعالیٰ اسی نیت پر وہ نماز پڑھ کے واقعی لوٹ آتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل اور مقبول حج کا اجر دے دے صرف نیت پر. باقی اجر اس کے علاوہ ہے، گھر سے وضو کر کے نکلے، ہر قدم پر ایک گناہ کی بخشش، ایک درجے کی بلندی، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس پر ایک اضافی ثواب اس کی نیت کی حفاظت کا، کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا اجر دے دیتا. تو جابر رضی اللہ عنہ اپنی اس نیت کو پورا کیا اور وہاں سے لوٹے. تو یہ ان کی رحلات، اور یہ بڑے قابل قدر جہود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں برکت دی، ان سفرات کی بنا پر، ان رحلات کی برکت سے. اور پھر پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ له بہ طریقا للجنہ، جو کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتے. تو پھر پیغمبر علیہ السلام کی یہ دعا، نظر اللہ عمرا سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس کے اندر میری حدیث کو سننے کا شوق، سننے کا شوق. اس امت کا اول محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول محدث. صحابہ کرام کے گروہ میں طلب حدیث میں سرخیل، 5500 سے زائد حدیثیں ان کی روایت سے ہم تک پہنچیں صحیح سند کے ساتھ، اور جو ہم تک نہیں پہنچ سکیں وہ اس کے علاوہ. ان کا سینہ ہزاروں حدیثوں کا حافظ،
سماع حدیث کا شوق تھا، جس کے کئی جو ہیں وہ علامات ہیں. مثلا یمن سے آئے تھے، اسلام قبول کیا اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے. وہ جو 4-5 سال کا عرصہ قبول اسلام کے بعد گزارا تو اپنے علاقے کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا کہ چلو سال یہاں گزار لیا ہے، ذرا گھر بار کی خبر لے آؤں. والدہ کو ساتھ لے آئے تھے، اپنے گاؤں کو دیکھ لوں، اپنے گھر کو دیکھ لوں، نہیں، یمن کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا. اور پھر حدیث کا طلب بھی کس طرح کیا، فاقے برداشت کرتے. اصحاب صفہ میں سے تھے، صفہ کے طلبہ میں سے، اور یہ بھی ان کو یہ مقام اور شان حاصل ہے. اور ہفتے میں ایک آدھ بار جاتے، لکڑیاں جمع کر کے لاتے، ان کو بیچتے اور پورا ہفتہ اس سے گزارا کرتے. کبھی کم ہوتا، کبھی زیادہ ہوتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 2-3 دن فاقے کی نوبت آ جاتی، بھوکے پیاسے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر سر ڈالے پڑے رہتے. بعض اوقات لوگ گزرتے اور کہتے کوئی پاگل پڑا ہوگا، مجنون ہے کوئی. کہتے مجھے کوئی جنون نہیں، صرف بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو جاتا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑتا تھا. یہ سماع حدیث کا شوق ہے، اور یہ شوق کی انتہا ہے. بعض اوقات نڈھال ہو جاتے. ایک دن فرماتے ہیں کہ میں بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، ابو بکر صدیق پاس سے گزرے، ان کو روک لیا میں، اور میں نے کہا ایک آیت کا معنی ذرا بتاتے جاؤ. بھائی اسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اب معنی تو واضح تھا، وہ بھی یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ ابو ہریرہ یہ آیت کیوں پوچھ رہے. ہاں طلب نہیں کیا کہ مجھے کچھ کھلاؤ، کیونکہ ایک محدث کی یہ شان کی منافی کہ وہ بھیک مانگے، اس طرح ہاتھ پھیلائے، یہ اس کی شان کے منافی. بازاروں میں چلنا پھرنا، کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ، یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے، ایک محدث کی شان نہیں ہے. ہاتھ پھیلانا ایک محدث کی شان نہیں ہے. ہاتھ نہیں پھیلایا، ایک آیت کا معنی پوچھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لمبا لیکچر دیا، آگے بڑھ گئے. عمر گزرے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی ایک لمبا لیکچر دیا، آگے بڑھ گئے. پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کا معنی بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ بھوکے ہو، بھوک لگی ہوئی، آؤ میرے ساتھ. بڑا قصہ طویل ہے، وہ دودھ کے پیالے کا، پھر دودھ پیا اور خوب سیراب ہو کر پیا، اللہ تعالیٰ نے پلایا. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں اپنی قوم کی طرف جانے کی اور دعوت دینے کی. فرمایا کہ ابو امامہ یہ راستہ بڑا کٹھن ہے. عرض کیا کہ میں برداشت کروں گا. طویل سفر طے کیا، اپنی قوم میں پہنچ گئے. اس دن کوئی ان کا تہوار بھی تھا، کوئی ولیمہ، دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، اونٹ ذبح ہو رہے تھے، پکوان تیار ہو رہے تھے، اور یہ سفر میں یہ طالب علم بھوکا وہاں پہنچا، اور کھانے کی خوشبو، اشتہا اور چمک اٹھی، قوم کو دعوت دی. قوم نے برا سلوک کیا، برا سلوک بھی کیا اور ضیافت بھی نہیں دی، کھانا بھی نہیں کھلایا. ان کے سامنے بیٹھ کر کھا رہے اور یہ بھوکا پیاسا تڑف رہے. قوم سے مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے بھی کھلا دو. صبر کیا، صبر کیا، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. ابو امامہ الباہلی کا بیان ہے یہ واقعہ طبرانی کبیر میں، کہ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، اور میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص مجھے دودھ کا پیالہ پیش کر رہا، دودھ کا پیالہ پیش کر. خواب میں میں نے وہ پیالہ لیا اور خواب میں پی گئی. ادھر دودھ ختم ہوا، ادھر میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ حلق تک میرا پیٹ بھر چکا، حلق تک پیٹ بھر چکا. یہ ہیں دین کے طالب علم. اللہ رب العزت کس طرح ان بندوں کو اپنی طرف سے نوازتا ہے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ کا پیالہ مل گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اس حدیث پر باب قائم کیے، باب فضل علم. یہاں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ فضیلت علم کا باب، حالانکہ اسی لفظ کا باب پہلے بھی موجود ہے، یعنی فضل علم کا باب دو بار، جو پہلے باب قائم کیا وہ فضیلت علم، اور یہ جو فضل علم کا باب ہے یہ فضل فضول سے ہے، فضول بنا بچی ہوئی چیز، یعنی ایک دین کے طالب علم کی اور ایک حدیث کے طالب علم کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث طلب کر رہے ہیں، احادیث حاصل کر رہے ہیں، اور در حقیقت اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے دودھ کا پیالہ لے کر پی رہے ہیں، وہاں ہونٹ رکھ کر جہاں اللہ کے پیغمبر نے ہونٹ رکھ کر پیے، اور یہاں واقعہ وہ خواب والا ہے جب آپ نے خواب میں دودھ پیا اور بعد میں اپنے صحابی عمر بن خطاب کو پلایا، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں ہونٹ رکھ کر دودھ پیا جہاں اللہ کے پیغمبر نے رکھے، اور پھر جب نبی علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی گئی کہ اس کی تعبیر کیا ہے، فرمایا کہ اولتہ العلم، اور ایک حدیث میں اولتہ الدین، اس کی تعبیر علم اور دین ہے، تو یہ بھی ایک حدیث کے طالب علم کی فضیلت ہے کہ وہ حدیثوں کو حاصل کر رہا ہے، گویا پیالے سے دودھ پی رہا ہے اسی جگہ ہونٹ رکھ کر جہاں اللہ کے پیغمبر نے ہونٹ رکھ کر پیا، تو حدیثوں کو سننے کا شوق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنا شوق ہے، یعنی فاقوں سے نڈھال ہو رہے ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کے پیغمبر کی چوکھٹ پر سر رکھ کے پڑے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کو بات ارشاد فرمائے اور میں وہ علم سن لوں، وہ حدیث سن لوں، کتنی قابل قدر جہود ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ ساری فضیلتیں حاصل ہیں جو اہل یمن کو ملی، جن میں سے ایک فضیلت سر فہرست، اور یہ ان جہود کی برکات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، انی اجد نفس الرحمن تلقاء الیمن، میں یمن کی طرف نفس الرحمن پاتا ہوں، نفس الرحمن، طلبہ اس پر توجہ دیں کیونکہ اشاعرہ بعض وقت ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی تو صفات میں تعویلیں کرتے ہو اور یہاں تم نے تعویل کی، کیونکہ نفس کا معنی ہے ظاہر سانس، نفس اگر فا کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی سانس، جس کی جمع انفاس آتی، اور فا کا اگر جزم و سکون ہو تو اس کا معنی نفس یا ذات، جس کی معنی نفوس ہے، تو یہاں نفس ہے فا کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی ظاہر سانس ہے، تو معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ رحمان کا سانس میں یمن کی طرف پاتا ہوں، اور یہ معنی کوئی نہیں کرتا، تو تم بھی تو آیات صفات میں تعویلیں کرتے ہیں، اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں، نفس الرحمان کا معنی کیا کرتے ہیں، کہ رحمان کا تکلیفوں کو ٹالنا، حملوں کو دفع کرنا، دور کرنا، جو آزمائشیں واقع ہوتی ہیں ان کا خاتمہ کرنا، یہ سارے معنی نفس الرحمان کے، اور یہ تعویل نہیں، یہ معنی ظاہر ہی ہے، نفس جس کی جمع انفاس ہے اس کا معنی سانس، یہ معنی اس کا ہے سانس کا، لیکن نفس کا ایک اور معنی ظاہر ہے، یہ مصدر ثانی باب نفس و ینفس تنفیسم و نفس، نفس و ینفس تنفیسم و نفس، باب تفعیل کا مصدر ثانی، اور تنفیس اور نفس کا معنی کیا بنے گا، تکلیفوں کو دور کرنا، من نفس عن اخیہ المؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، یعنی تنفیس اللہ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر دے گا جو دنیا میں اپنے کسی بھائی کی تکلیفوں کو دور کر دے، یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو نفس الرحمن اللہ تعالیٰ کا تکلیفوں کو ٹالنا، وہ تکلیفیں، وہ حملے، وہ مشقتیں، وہ آزمائشیں جو دین اسلام پر آئیں گی ملحدین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، زیادہ تر ان تکلیفوں کا اطالہ، زیادہ تر ان مصیبتوں کا اطالہ اللہ کی توفیق سے یمن کی طرف سے ہوگا، یمن سے لوگ آئیں گے، محدثین ہوں گے، مجاہدین ہوں گے، جو ان تکلیفوں کا اطالہ کریں گے، ان حملوں کو ٹالیں گے اور دفاع کریں گے دین اسلام کا، اور زیادہ میں پاتا ہوں یمن کی طرف، اور اس یمن کا یہ پہلا محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث ان پر پوری طرح شامل، ان پر اگر شامل نہیں تو میں کسی پر نہیں. جو حدیث کا اول طالب علم اور ہزاروں حدیثوں کا حافظ, نبی علیہ السلام نے فرمایا الفقہ یمان الایمان یمان والفقہ یمان, ایمان یمن کا اور فقہ بھی یمن کی, یعنی فقہ فقہ الحدیث کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمنی صحابی, اور انہوں نے کس طرح حدیثوں کو یاد کیا, پیغمبر علیہ السلام کی دعا ان کو حاصل, اور کس طرح ان حدیثوں کو آگے بیان کیا. سینکڑوں ان کے آگے شاگرد جنہوں نے ان سے تحمل حدیث کیا, اور اس کو پیغمبر علیہ السلام نے فقہ کہا ہے, اس کو فقہ کہا, یعنی اصل فقہ وہ ہے جس کی اساس حدیث پر ہو, جو فہم حدیث پر قائم ہو اصل فقہ وہ ہے. اصل فقہ وہ نہیں ہے جو کذب پر دروغ پر قائم ہو, آراء الرجال پر قائم ہو. کچھ لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں یہ ستون تو لکڑی کا ہے, مگر ہمارے امام میں اتنا زور علم تھا کہ اپنے علم کے زور سے اس ستون کو وہ سونے کا ثابت کر سکتے ہیں. یہ فقہ ہے, اس کو کوئی فقہ کہے گا؟ یہ تو جھوٹ ہے. لکڑی کے ستون کو سونے کا کہنا جھوٹ ہے, اور لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کے کمالات میں سے کہ وہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنے پر قادر. یہ تو جھوٹ ہے. فقہ کی اساس جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی حدیث الایمان و یمان بل فقہ و یمان اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس افئدتا والینہم قلوبا. یہ یمنی صحابی, اور یہ ان کی فقاہت ہے, ان کے دلوں میں رقت اور اللہ کی خشیت ہے. فقہ وہ ہے جو انسان جون جون پڑھتا جائے تو اللہ کے قریب ہوتا جائے, اس کے دل میں خشیت پیدا ہوتی جائے, اور یہ خشیت اللہ کی رضا کی اساس ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ, اللہ کی رضا کن کے لیے ہے؟ جن کی طرف اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف. تو یہ فقہ کی اساس, یہ اساس نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر دیں. اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس راوی کو جس کا سینہ 5000 سے زائد احادیث کا خزانہ تھا اسے لوگ غیر فقیہ کہتے ہیں. غیر فقیہ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت سی احادیث کے راوی ہیں جن کی بنیاد ان کے مذہب پر پڑتی, مثلا آمین بن جہل, فاتح خلف الامام, رفع الیدین. اب یہ سارے وہ امتیازی مسائل ہیں جن کی زد ان کے مذہب پر پڑتی. تو کوئی ایسا قاعدہ سوچو کہ ان حدیثوں کو رد کرنا آسان ہو. اب قاعدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, تم لوگ سابقہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو گے. وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ. اور یہود کے بہت سے خصائل منقول ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے, ایک بار پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تین سوال ایسے ہیں جن کا جواب نبی جی پر حق ہی جانتے ہیں, ہم وہ تین سوال کرتے ہیں, اگر ان کا آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ اللہ کے سچے رسول, ہم ایمان لے ہیں. قصہ طویل ہے, وہ تین سوال کیے, آپ نے جواب دیے, انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی یہ جواب درست ہے, اب ایمان لے ہو. اب آئیں پائیں شائیں شروع ہو گئی. ان الیہود قوم بہت بڑی یہ چالاک اور مکار قوم, اب اسلام قبول کرنا بن رہا ہے, اسلام قبول کرو. تو ان کے ذہن میں ایک ہیلا آ گیا, کہتے ہیں من یاتیک بالوحی, آپ پر وحی کون فرشتہ لے کر آتا ہے؟ فرمایا کہ جبریل. ہر نبی کی طرح مجھ پر بھی جبریل امین وحی لے کر آتا ہے. او ذالک عدو, وہ تمہارا دشمن. اگر کوئی غیر جبریل ہوتا ہم ایمان لے آتے, چونکہ وحی جبریل لاتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے, اس پر ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. فلاں حدیث قبول کر لو, اس کا راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ. اوہ وہ تو غیر فقیہ ہے. کتنا تشبہ ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. اور میں سمجھتا ہوں کہ محض ایک خود ساختہ اور اپنے معیار کے مطابق فقاہت کی اساس پر جس حدیث پر بحث کی رد کیا, وہ ساری بحث بھی فقاہت کے خلاف ہے, رائے کے خلاف ہے. وہ جو مسرات والی حدیث, کسی نے ایک بکری خریدی اس کو مسرات یا محفلہ پایا, اس کے تھن بھرے ہوئے تھے, لا کر دودھ نکالا بالٹی بھر گئی, اگلے دن پھر بیٹھا تو ایک پاؤ دودھ نکلا. یعنی محفلہ تھی, بیچنے والے نے اس کو دو تین دن اس کا دودھ نہیں نکالا تاکہ خریدار کو بھرے تھن نظر آئے, قیمت زیادہ مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب جس نے خرید لیا تو صبر کر لے, اس کا صلہ اللہ کے یہاں پاؤں گا, جھگڑا نہ ہو فساد نہ ہو, اور یا پھر اس کو واپس کر دے, اور واپس کرنے جائے تو ایک سا کھجوروں کا واپس کر دے. اب اس میں انہوں نے کئی طرق نکالے, کئی باتیں اس میں رائے کے خلاف, مثلا ایک سا کیوں, ایک سا کی تحدید کیوں, ہو سکتا دودھ 10 کلو پیا ہو یا 5 کلو پیا ہو. تو کھجوروں کا لوٹانا تو دودھ کے تفاوت کی بنا پر ہونا چاہیے, اور کھجوروں کی تحدید کیوں, ہو سکتا ہے کھجوریں قوت البلد نہ ہو, اس شہر میں کھجوریں ہو ہی نہ, گندم ہو, انگور ہو, چاول ہو یا اور کوئی اناج ہو, کھجور کی تحدید کیوں, ایک سا کی تحدید کیوں. تو کئی بنیادوں پر انہوں نے کہا کہ حدیث خلاف رائے ہے, لہذا چونکہ اس کا راوی ابو ہریرہ ہے اور وہ غیر فقیہ ہے, حدیث کا انکار کر دی. یہ معلوم نہیں کہ یہ حدیث جس طرح ابو ہریرہ سے منقول ہے اس طرح عبداللہ بن عمر سے بھی منقول ہے, ابو داؤد میں عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر ہی سے طبرانی میں ایک اور سند کے ساتھ دو سندے ہو گئے, انس بن مالک سے بھی مروی, اور ایک صحابی عوف بن مالک الموزنی, عوف بن عمر الموزنی, ان سے مروی طبرانی کبیر میں. مسند احمد میں حدیث مروی ہے اور اس میں الفاظ عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی سے حدیث مروی ہے, اس کا نام جو ہے وہ بیان نہیں. تو پھر غیر فقیہ ہونے کی بنا پر اس کا رد کیا, کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ, تو پھر تو کئی صحابہ سے مروی ان پر بھی یہی تہمت ہوگی. اور قربان جو امام بخاری کی فقاہت پر, ان کے علم پر, ان کی شدت اجتہاد پر, ان کی غدارت علم پر, میں بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا, میرا خود اپنا شوق ہے کہ میں شیخ صاحب کا درس سنوں, اس لیے میں یہ آخری بات طلبہ سے عرض کر رہا ہوں کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد بھی صحیح بخاری سے اپنا ناطہ مت توڑیے گا, کم از کم ہر روز یا ہفتے میں 2-3 بار صحیح بخاری فتح الباری کے ساتھ ایک باب ضرور پڑھا گیا, ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں, پھر ختم ہو پھر شروع کر دیں. صحیح بخاری سے تعلق قائم رکھو, بڑے علمی نکات ہر بار آپ کو حاصل ہوں, بڑا علم آپ کو ملے گا, اس حدیث میں پورا دین آپ کو ملے گا. یہ کتاب میزان ہے, یہ کتاب میزان کا درجہ رکھتا ہے, اس میں پورا علم آپ کو ملے گا, اس میں آپ کو استنباط کا طریقہ, اجتہاد کا طریقہ, تفقہ حاصل ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع میں یہ باب قائم کیا اور حدیث ابو ہریرہ نقل کی. اب یہاں انہوں نے ان پر کوئی طعنہ زنی نہیں کی, امام بخاری بڑے نفیس ذہن اور دل کے مالک تھے, بالکل خاموش. حدیث ابو ہریرہ نقل کی, آگے ایک فتویٰ نقل کیا, وہ فتویٰ کس کا ہے, جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, اس کو تو فقیہ مانتے ہیں نہیں مانتے, سوال کوئی نہیں, چہرہ آئینہ دکھا دیا, اپنا چہرہ دیکھ لو, اس حدیث کو رد کر رہے ہو, ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے, تو عبداللہ بن مسعود تو تمہارے نزدیک فقہ کے امام ہے, تمہارا شعر بھی ہے, الفقہ ذرع بن مسعود والخمۃ حسدہ ثم ابراہیم دفاس نعمان طاحنہ ویعقوب عاجنہ محمد خابز والآکد الناس, کہ فقہ کا کھیت عبداللہ نے بویا ابن مسعود نے, اور ابراہیم نخعی نے اس کی بھوسی جدا کی, اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو پیس کے رکھ دیا. اور پھر ابو یوسف کا دور آ گیا, انہوں نے آٹا گوند دیا, محمد بن حسن شیبانی کا دور آ گیا, انہوں نے روٹیاں پکائیں, بل آکد الناس, اب پوری دنیا میں روٹیاں کھا رہے ہیں. تو اس کھیت کی آبیاری کس نے کی, دانے کس نے ڈالے, بیج کس نے بوئے, عبداللہ بن مسعود نے. ان کا فتویٰ آگے ذکر کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ نے, فرماتا ہے کہ من اشترا محفلۃ فردہ ردا معها صاع من تمر, جو شخص کو بکری یا اونٹنی یا گائے خرید لے, اس کو محفلہ پالے, اب اس کو اختیار ہے رکھے یا لوٹا دے, لوٹائے تو ایک سا کھجوروں کا ساتھ لوٹا دے, ان کا فتویٰ. اب غیر فقیہ ہونے کی بنا پر ابو ہریرہ کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہو تو جناب عبداللہ پر کیا فتویٰ لگاؤ ابن مسعود رضی اللہ عنہ؟ یہ دیکھیں کیسا علم امام بخاری رحمہ اللہ نے کس انداز سے اس حدیث کا دفاع کیا اور کیسا رد کیا بالکل خاموش انداز، جو ان کی طبیعت کی نفاست تھی، دلیل قاطع جس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، الحمدللہ۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس حدیث کے حافظ اور خادم بن جائیں۔ محدثین کی خدمات کے حوالے سے بہت کچھ دماغ میں ہے، کہا جا سکتا ہے، اللہ پاک ہمیں اسی نہج پر خدمت حدیث کی توفیق دے۔ یہ سلسلہ آج تک بحمدللہ قائم، آج تک قائم، رحلات تھے، تالیف کتب تھی، قواعد، مصطلحات، یہ سب کارنامے ہیں، اور آج بحمدللہ اسی جماعت کا تسلسل موجود، احد الحدیث، ان کے مدارس، احادیث کی قراءت، احادیث کا سماع، احادیث کی جو تشریح، یہ سب جاری اور قائم ہے۔ ہمارے طلباء آج بھی حدیثوں کو حفظ کر رہے ہیں، بحمدللہ طلباء ایسے ایسے موجود ہیں جو بخاری کا حافظ ہے، صحیح مسلم کا حافظ ہے۔ میں ایسے ایک اپنے دوست کو جانتا ہوں جس نے کم از کم میری موجودگی میں، اور میری اس سے ملاقات بیسیوں بار ہوئی، کتب صحاح سے اس نے جب بھی کوئی حدیث کوٹ کی میرے سامنے سند کے ساتھ پڑھی، زبانی، بخاری ہو، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سند کے ساتھ حدیث پڑھی، ریاض میں، اس کا نام علی النمی، حافظہ اللہ، نوجوان ہے، اور جب بھی کوئی حدیث سنائی اور ہر مجلس میں بیسیوں حدیثیں سنائیں، سند کے ساتھ پڑھی۔ تو آج بھی الحمد للہ اس جماعت کا تسلسل موجود ہے، یہ دینی مدارس، یہ مشائخ، یہ علماء اور یہ طلبہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے، ان مدارس کو آباد رکھے، اور جو بھی مدرسین ہیں، طلبہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو معاون المساہمین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے وہ تعاون اپنا جاری رکھے۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا ثواب قبر میں اس کو ملتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ یہ نو قسم کے افراد ہیں، ان میں سے ایک اوتارا کا علم وہ شخص بھی ہے جو اپنے پیچھے علم کو چھوڑ جائے، تو یہ سب سے بڑی علم کی خدمت ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کو خدمت حدیث کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔